أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أن نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد والا اللہ صل على محمد محمد وعجل برد فردیر عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی معرفت نصیب فرمائی، سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے، اور دنیا میں ہمارا تعارف اس عنوان سے ہے کہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، امام حسین کی عزا کو منعقد کرنے والے ہیں. عزا کو منعقد کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ کچھ دنوں کو سید الشہداء کے نام پہ بنایا جائے اور کچھ پروگرامس کو سید الشہداء کے نام پہ وقف کیا جائے، جیسا کہ عزاداری سید الشہداء میں کیا گیا اور جیسا کہ یہ تعلیمی اداروں کے اندر کیا جاتا ہے کہ یوم حسین منایا جاتا ہے. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ یہ کہ ہم سید الشہداء کی زندگی سے کیا سیکھیں اور سیکھ کر اس کے اوپر عمل کیسے کریں. تو چونکہ باقاعدہ مجلس نہیں پڑھنی، صرف یہ چند اوقات عرض کرنا ہے، زیادہ میں دو تین پوائنٹ سوچوں گا کہ یہ اگر ہم سید الشہداء سے سیکھ لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی امام حسین کے راستے کے اوپر انشاءاللہ چل نکلے گی، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ہم نام لینے والے تو ہوں گے لیکن سید الشہداء کی طرح کام کرنے والے نہیں بن پائیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ. اور سب سے بڑا جو ہمارے پاس موقع ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم سید الشہداء کے فرزند کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے کیریکٹر میں وہ چیزیں ہوئیں کہ جو سید الشہداء نے ہمیں سکھائی ہیں تو شاید امید قوی ہے کہ ہم ان کے فرزند کی نصرت کے لیے انشاءاللہ کام آ سکیں. تو وہ کیا پوائنٹس ہیں اور کس طریقے سے اس پہ عمل کرنا ہے چند منٹ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر انسان کی زندگی اصول کے اوپر نہ ہو، قانون کے اوپر نہ ہو، بے اصول انسان کسی بھی طریقے سے معاشرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا، معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اچھا، اس میں اصول اور ضابطے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی دنیا کے اصولوں پہ ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی خدا کے بنائے ہوئے اصولوں پہ ہوتی ہے. ابھی اس سے پہلے کہ ہم یہ سوچیں اصول کس کے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ کوئی اصول ہے یا نہیں ہے. تو اگر کوئی انسان ایسا ہو جس کی زندگی میں اصول نہ ہو، اچھا زندگی میں اصول نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نفسانی خواہشات، یہ صرف اپنی خواہشات کے اوپر چلتا ہے، جو اس کے دل میں آتی ہے کرتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس کو منع کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی دن گناہ کا ارادہ کرے گا گناہ کرے گا، کسی دن نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کو لوٹنا چاہے گا لوٹ لے گا. یہ جو بے اصول انسان ہوتا ہے یہ کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا. سید الشہداء کا کہاں ساتھ دے گا، امام حسین کا کہاں ساتھ دے گا. تو جو پہلی چیز سید الشہداء اور ان کے ماننے والوں سے ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ زندگی میں اصول ہونا چاہیے. اچھا آپ دیکھیں ہمارے پاس جو سید الشہداء کے واقعے میں مورد نظر آتے ہیں، اگر اصول ہوں تو اصول گمراہی سے بچا لیتے ہیں، اصول نہ ہوں تو پھر گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان. مثلا دو مثالیں ہمارے سامنے واقع کربلا میں، ایک حضرت حر کی مثال، وہ تو برائی کے لشکر کے سردار تھے، یزید کے لشکر کے سردار تھے، وہ 1000 کا لشکر تھا جس کے وہ سردار تھے. سید الشہداء کو تو لشکر 100 کے قریب بھی نہیں تھا، گرچہ وہ برائی کے سردار تھے اور سید الشہدا کو روکنے آئے تھے. انہوں نے جو گناہ کیا تھا وہ گناہ اگر عام طور پہ دیکھا جائے قابل بخشش نہیں ہے. امام معصوم کا کوئی راستہ روک لے, امام معصوم سے کوئی جنگ کا اظہار کرے, امام معصوم سے دشمنی کا اظہار کرے, اس کے بعد اس کے لیے کیا بچتا ہے دنیا اور آخرت. لیکن ان کی زندگی میں کچھ اصول تھے. مثلا ان کی زندگی کا ایک اصل یہ تھا کہ وہ مظلوم کے اوپر شمشیر نہیں چلانا چاہتے تھے. وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میں چونکہ مجھے حکم ملا ہے تو میں معذور ہوں. تو وہ کہتے تھے مجھے مثلا مجھے میرے کمانڈر نے حکم دیا لہذا میں معذور ہوں, لہذا میں کر رہا ہوں. لیکن اگر کمانڈر مجھے یہ کہے گا کہ میں مظلوم کے اوپر شمشیر چلاؤں, نہیں شمشیر نہیں چلاؤں گا. سید الشہدا کو جب انہوں نے دیکھا مظلوم ہے, شب عاشور تک فکر کر رہے تھے, سوچ رہے تھے کہ شاید جنگ نہیں ہو, معاملہ ختم ہو جائے. وہ خود سید الشہدا کے چاہنے والے تھے. کس کس جگہ سے پتہ چلتا ہے, جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں, نماز کا وقت آیا, سید الشہدا نے ان سے پوچھا, پانی سید الشہدا نے پہلے پلایا. اصولی طور پر پہلا اصول جس میں حضرت حر اپنی زندگی میں سید الشہدا کے سامنے سر جھکانے پہ مجبور ہوئے, وہ یہ کہ وہ اپنے محسن پہ شمشیر کیسے چلائے. وہ پیاسے تھے, مر رہے تھے, ان کا لشکر ختم ہونے والا تھا. سید الشہدا نے ان کی پیاس کو پورا کیا تو ان کا احسان ہو گیا. تو پہلا تو یہی معاملہ ہو گیا. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ جب دونوں جب نماز کے موقع پر آئے تو سید الشہدا نے پوچھا کہ تم اپنے لشکر کی خود امامت کراؤ گے, ہم علیحدہ نماز پڑھیں گے, تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے. کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہوں اور میں لشکر کی امامت کراؤں, ہم دونوں ساتھ پڑھیں گے, آپ امام جماعت ہوں. یہ اصولی زندگی ہے. تیسرا اصول جو سید الشہدا کی والدہ کے معاملے میں دیکھا گیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میری آپ کے ساتھ دشمنی ہے لیکن میں آپ کی والدہ کے لیے غم کا تصور نہیں کر سکتا. تو یہ جو اصول زندگی میں ہوتے ہیں یہ انسان کو جتا دیتے ہیں. دوسری شخصیت جو ہمیں نظر آتی ہے واقعہ کربلا میں وہ زہیر بن قین بجلی کی. زہیر بن قین بجلی واقعہ کربلا سے پہلے اہل بیت کے چاہنے والے تھے لیکن سیاسی طور پر مخالف کیمپین تھے. سیاسی طور پر اہل بیت کے کیمپین نہیں تھے بلکہ وہ مخالفین میں شمار کیے جاتے تھے. لیکن سید الشہدا جانتے تھے کہ زہیر کے اندر بھی زندگی میں ایک اصل ہے, اور زہیر نے اپنی زندگی میں اصل یہ بنایا تھا کہ اگر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا حق پر ہونے کے باوجود تو زہیر ساتھ دیں گے. انہوں نے اپنی زندگی میں اصل بنایا تھا. تو ایک اور ایک مشترکہ اصل تھا جو ان سب کے پاس تھا, وہ ایک ان میں سے کوئی بھی موت سے نہیں ڈرتا تھا. یہ ان کا مشترکہ اصل تھا. تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر اصل نہیں ہے, اصول نہیں ہے, ضابطہ نہیں ہے, ہم کام نہیں آ سکتے. اب مثال کے طور پہ کوئی بچہ کوئی بڑا, ظاہر کسی پہ میں اشارہ نہیں کرنا چاہوں, اصل کے طور پہ کیا جب مرضی چاہے جھوٹ بول دے, جب مرضی چاہے نعوذ باللہ غلط کام کر دے, یہ امام حسین کا ساتھ دے سکتا ہے؟ کیسے ساتھ دے سکتا ہے؟ تو ہمیں اپنی زندگی میں اصل بنانا پڑے گا. اچھا, جو انسان زندگی میں اصل بناتا ہے اور جو انسان اپنی زندگی میں اصول نہیں بناتا, کس کی زندگی آسان ہوتی ہے؟ دیکھنے میں یہ لگتا ہے جو زندگی میں اصول نہیں بناتا اس کی زندگی آسان ہے. جب چاہے گا جھوٹ بول لے گا, جب چاہے گا غلط کام کر لے گا, جب چاہے گا جو کرنا چاہے کر لے گا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو اس طرح کی زندگی گزارتا ہے آخر میں اس کی زندگی بہت سخت ہوتی ہے. اس کو اپنی زندگی, اس کی اپنی زندگی اسے جال میں پھنسا لیتی ہے. اس کی لالچیں, اس کی ہیرس, اس کی دشمنیاں اس کو ختم کر دیتی ہیں. تو آخر میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی میں اصول ہوتے ہیں وہ مطمئن ہوتا ہے, اسے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اگر اپنے اصول کے اوپر جان بھی دینی پڑے تو وہ مطمئن ہوتا ہے, میں نے کام صحیح کیا. بالکل یہی مثال دوں گا جیسے حضرت حر علیہ السلام کی مثال. ٹھیک ہے, انہوں نے جان دی اور سخت جان دی, اتنے بڑے لشکر کو چھوڑ کے چھوٹے سے لشکر کے پاس آ گئے جس کی جیتنے کا کوئی چانس نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود اپنی زندگی میں مطمئن تھے. اور آخر میں جو خدا تعالیٰ نے ان کو انعامات نصیب کیے, پہلا انعام یہ کہ سید الشہدا کے زانو اقدس پر انہوں نے جان دی, دوسرا انعام یہ کہ سید الشہدا نے اپنا رومال نکال کر ان کی پیشانی بھی باندھا تھا, اور وہ ایسا ان کی نصیب میں آیا, ان کے نصیب میں آیا کہ پھر بعد میں صدیوں بعد بھی ان کی قبر کسی بادشاہ نے جب نکالنے کی کوشش کی, شاہ اسماعیل صفوی نے, تو نکال نہیں سکا. تو زندگی اصل ہونی چاہیے, زندگی میں اصول ہونے چاہیے. پہلی بات یہ ہو گئی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی اللہ علیہ محمد. عاجل. دوسری بات یہ کہ سید الشہداء نے ہمیں جو پیغام دیا وہ یہ کہ جو مشکلات برداشت کیں وہ کیسی تھیں, جو سید الشہداء شہید ہوئے وہ کیسا تھا, جو سید الشہداء نے مقابلہ کیا وہ کیسا تھا. لیکن ان سب کے پیچھے جو چیز سب سے اہم نظر آتی وہ یہ کہ سید الشہداء جو کچھ کر رہے تھے وہ خدا کے لیے کر رہے تھے. یہ سب سے اہم پیغام. پہلی بات, زندگی اصولوں پہ ہونی چاہیے. بغیر اصولوں کی زندگی کا انسان گاربیج ہے, کچرا ہے, اس کی زندگی میں کچھ نہیں ہے, نقصان دہ, اس کے اپنے لیے بھی نقصان دہ, اپنے سوسائٹی کے لیے بھی نقصان دہ. دوسری بات یہ کہ جو کام کرے وہ خدا کے لیے کرے, اس سے کم پر اتنی محنت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. مثلاً انسان کسی مشکل میں پھنسے گا, وہاں پر سختیاں جھیلنی پڑیں گی, شاید لوگوں کی مخالفت اٹھانی پڑے, شاید جان جائے. اچھا, اگر خدا کے لیے نہیں ہے تو کس کے لیے ہے پھر؟ دنیا کے لیے. دنیا کی اتنی قیمت ہے, کیوں دنیا کے لیے سب اٹھاؤں جبکہ دنیا میں رہنا نہیں ہے, مرنا ہے آپ, تو دنیا کی تو ورتھ نہیں ہے سر. میں ایک دفعہ ایک صحرا میں گیا, سندھ اور اس کی انڈیا کی جو پاکستان انڈیا کی بارڈر کے قریب صحرا ہے, وہاں پہ ایک آدمی ملا, دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی, دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی. ایک صحرا کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا فیملی کے ساتھ, اور میرا خیال میں اس کے پاس کوئی 8-10 بکریاں ہوں گی شاید, ایسے کوئی جانور ہوں گے. اور لوگ بتا رہے ہیں وہاں پانی ہے ہی نہیں, اصلا دور دور تک پانی نہیں ہے, کنواں بھی کھودو گے نہیں نکلے گا پانی. تو اس سے ملے, اس سے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو میں سمجھ میں یہی نہیں آیا تھا کہ بھائی یہاں بیٹھے کیوں. میں تو تم یہاں کسی نے تمہیں زبردستی بٹھایا؟ کہنے لگا نہیں, زبردستی کوئی نہیں بٹھائے گا. تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگا میں شہر جاؤں اور وہ طاقتور لوگ مجھے ذلیل کریں, میں یہاں عزت سے بیٹھا ہوں. یہ بڑی بات ہے. کہنے لگا میں کیا کروں, وہاں شہر جاؤں گا پھر وہاں پہ لوگ میرے ساتھ زور زبردستی کریں گے, ایک غلط بات کہے گا پھر میرے سر پہ طاقت دکھائے گا, یہاں بیٹھا ہوں, یہاں پہ کوئی میرا پوچھنے والا نہیں, عزت سے بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا بالآخر مشکل تو آتی ہوگی, جب کوئی بیمار پڑ جائے گا, اتنی دور شہر ہے. کہنے لگا وہ مشکل میرے لیے آسان ہے, لوگوں کے سامنے سر جھکاتا پھر ہوں, میری یہ میرے لیے بہت مشکل, میں نہیں کر سکتا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا یہ انسان اپنے اندر آزاد انسان ہے, بہت بڑی بات ہے. اس میں جو چھوٹی سی کمی رہ گئی وہ کیا تھی؟ خدا کے لیے کرے, قیمت بن جائے گی. جو کام کریں اپنے اندر, ایک تو ایک اصولی زندگی ہوئی تو آپ غلط کام کیوں کریں گے؟ دوسرا مسئلہ, اصول کے اوپر قربانی دینی پڑتی ہے, نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت خدا ہونی چاہیے, پھر قربانی دینے میں مزہ بھی ہے. سید الشہداء نے جو کربلا میں قربانی دی, ہم سب کو پتا ہے کہ اس سے بڑھ کر قربانی پوری تاریخ انسانیت میں کبھی نہیں ہوئی, نہ کبھی ہو. وہ جو قربانی تھی اس کے اندر وہ جگہ جہاں پہ سید الشہداء نے کہا کہ خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما, وہ تھی جہاں انہوں نے حضرت علی اصغر کو قربان کیا. جب سید الشہداء نے حضرت علی اصغر کو دفنایا تو فرمایا ربنا تقبل منا هذا القربان, اور اس موقع کے اوپر سید الشہداء نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو توحید کی کہتے ہیں بنیاد اور معراج بنتی ہے. سید الشہداء نے فرمایا خدا تو جانتا ہے کہ میں یہ برداشت کر گیا چونکہ مجھے پتا ہے تو دیکھ رہا ہے, ختم, تو دیکھ رہا ہے. گویا سید الشہداء ساری انسانیت کو دیکھ رہے تھے کہ میرا علی اصغر تو شہید ہو گیا, لیکن اس کی شہادت سے انسانیت کو کیا ملنے والا؟ خدا کے لیے قربانی دیں, ورتھ ہے, قیمت بنتی ہے, چھوٹی سی بھی قربانی دیں. اچھا, خدا کا معاملہ اتنا عجیب ہے, ہم کسی بندے کے لیے کوئی قربانی دیں نا, ایک منٹ میں ملیا میٹ کر دے گا. ہم سب ایسے ہیں, ہم انسان ہیں, خود غرض ہوتے ہیں اندر سے. کوئی میرے لیے قربانی دے, مجھے پسند نہیں آیا, میں ایک منٹ میں ختم کر دوں. میں کسی کے لیے قربانی دوں اس کو سمجھ میں نہیں آیا, 5 سال قربانی دوں گا, 6ٹے سال میں ایک دم ختم کر دے گا. خدا کا معاملہ کیا ہے؟ خدا کا معاملہ یہ ہے, قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جب تم لوگ پہاڑ میں سے کسی وادی سے گزرتے ہو نا, میں اس پہ بھی اجر دوں گا. کیا مطلب؟ یعنی مثلا ایک دفعہ انسان میدان میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو پلین ہوتا ہے, یوں سیدھا سیدھا گزرتا ہے, ایک دفعہ پہاڑی میں سے گزرتا ہے تو یوں نیچے جاتا ہے پھر اوپر آتا ہے. تو نیچے جانے اوپر آنے میں محنت لگتی ہے, سیدھا سیدھا چلے تو محنت کم لگتی ہے. خدا فرما دے جو تم نیچے اترے اور اوپر آئے نا, اتنے تم نے ایکسٹرا محنت اٹھائی, اس پہ بھی میں اجر دوں گا, اس کو بھی میں نظر انداز نہیں کروں گا. یہ خدا کا نظام ہے. انسان خدا کے لیے قربانی دیتا رہے تو اس کو معلوم ہے کہ میری قربانی ضائع نہیں جائے گی، ہاں بندوں کے لیے کرے گا تو ضائع ہوگی، قطعاً ضائع ہوگی، کیونکہ مثلا فرض کریں میں نے اپنی زندگی گزاری 2 سال 3 سال 4 سال کسی کے پاس، اور 4 سال میں پھر معاملہ ختم ہو گیا، چلو مجھے سارے اس نے انعام بھی دے دیے، معاملہ ختم ہو گیا، 4 سال زندگی کی کوئی واپس لا سکتا ہے کیا؟ کہاں سے واپس آئیں گے؟ بھائی ابھی یہ بچے بچے ہیں، ظاہر ہے یہاں پہ یہ بچے بڑے ہوں گے، بڑے ہونے کے بعد پھر جوانی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا، ایک آدمی جو بوڑھا ہوتا ہے وہ دوبارہ جوان تو نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کو کیا دے دے گا؟ تنخواہ دے دے گا، پیسے دے دے گا، عزت دے دے گا؟ عزت زیادہ بڑھ کے تو نہیں دے سکتا آپ، تو پیسے دے دیے آپ نے، تنخواہ دے دی آپ نے، عزت دے دی، بھائی جو عمر گزری بوڑھا ہو گیا آدمی، یہ کون جوان تو نہیں کرے گا اس کو کوئی، یہ کون کرے گا؟ یہ خدا کر سکتا ہے۔ فرماتا ہے میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا خالدین فیہا، کبھی موت نہیں آئے گی تمہیں، یہ سب خدا کر سکتا ہے۔ جو اگر اس سے کم پہ کوئی کام کرے تو وہ سمجھ لیں اس کو دھوکہ ہو گیا بیچارے کو۔ لہٰذا مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ایک قول میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولا امیر المومنین نے ایک قول میں ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اپنے نفس کی قیمت جنت سے کم مت لگانا، یہ کم سے کم قیمت لگاؤ۔ یا ایک اور مثلا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں امام نے فرمایا کہ اپنے نفس کی قیمت جنت لگاؤ، مطلب وہی رہے گا کہ یعنی جنت سے کم نہیں لگاؤ۔ کیوں؟ جنت سے کم لگاؤ گے تمہیں دھوکہ ہو گیا، جو تم نے دیا وہ زیادہ تھا، جو تمہیں ملا وہ کم تھا۔ جو کام کرے خدا کی خاطر کرے، دو باتیں ہوں گی، ایک تیسری بات اور عرض کروں، پہلی بات اصولی زندگی گزارو، دوسری بات جو کام کرو خدا کی خاطر کرو، اس سے کم کرو گے دھوکہ ہو جائے گا، اور جو دو گے وہ کم زیادہ ہو جائے گا، جو ملے گا وہ کم ہوگا۔ تیسری بات، اگر زندگی میں کسی کو مشکل نہیں اٹھانی اسے کچھ نہیں ملے گا، زندگی مشکلات کا نام ہے، زندگی آسائشوں کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے جو میں چاہوں وہ کھاؤں، جو میں چاہوں وہ پیوں، جو میں چاہوں وہ ہو جائے، تو اہل بیت کا ایک فرمان اس کے ساتھ ہے، فرمایا جو شخص یہ کہے میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، جو میں چاہوں گا پیوں گا، جو میں چاہوں گا ہنسوں گا روؤں گا، فرمایا یہ جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ خدا متعال نے اپنے راستے کو، جیسے کہ روایت میں فرمایا محفوف بالبلا، خدا نے اپنے راستے کو امتحانوں میں رکھا ہے، زندگی آسائشوں کا نام نہیں ہے۔ یہ دنیا میں جو فکر رائج ہے، مثلا ہم لوگ دیکھتے ہیں ہر طرف لوگوں کو بتاتے ہیں آرام ملے، یہ کرو وہ کرو، آسائشیں ملے، دنیا آسائشوں کا نام نہیں ہے۔ جو شخص آسائشوں کے پیچھے گیا ہے، آرام کے پیچھے گیا ہے، اس کا مطلب ہے اسے نہ دنیا میں بلندی چاہیے نہ آخرت میں مقام چاہیے، اسے کچھ نہیں ملنے والا۔ آپ کو دنیا میں چیلنج دینا ہوتا ہے۔ سید الشہداء سے جو تیسری بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو آسائشوں کے پیچھے تھے وہ امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، جو امتحانوں کے لیے تیار تھے وہ امام حسین کا ساتھ دینے آئے تھے۔ لہذا مثلا جو وہاں پہ سید الشہداء کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہمارے جسم تو کٹیں گے، ان کو پتا تھا کہ ہمارے سر تو علیحدہ کیے جائیں گے، یہ جو 72 کا عدد ہمارے پاس مشہور ہے، شاید سید الشہداء کے ساتھ جو افراد تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، شاید مثلا 100 125 120، شاید پوری تعداد جو عاشور کے دن شہید ہوئے تھے، شاید تعداد زیادہ تھی، اس پہ مختلف محققین نے کام کیا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو سر نیزوں پہ لگے وہ 72 تھے، جو سر نیزوں پہ لگے تھے وہ 72 تھے، باقی کے اجساد کو ان کے قبیلے والے لے گئے تھے۔ پامال ہوتے وقت تو صرف سید الشہداء کا لاشا پامال ہوا تھا، کوئی لاشا پامال نہیں، صرف سید الشہداء، لیکن جب لاشیں لے جانے لگے تھے تو کچھ کے لاشوں کے سر کٹے تھے اور کچھ کے لاشوں کو بغیر سر کٹے لے گئے تھے، اور جو سر کٹ کے نیزوں پہ لگے اور گئے تھے ان کی تعداد کو 72 بیان کیا۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے شب عاشور سعید الشہدا نے ایک ایک کو دکھا دیا تھا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ کل بھی میں عرض کر رہا تھا شاید کہیں پہ کہ یہ بھی بتایا تھا کہ کیا ہوگا، یہ بھی بتایا تھا کہ آخرت میں کیا ملے گا۔ تو جب سعید الشہدا نے یہ بتایا تھا کہ کیا ہوگا، تو یہ نہیں بتایا تھا کہ نیزے کے اوپر سر لگیں گے، بتایا تھا کیا؟ یہ نہیں بتایا تھا کہ جسم پہ شمشیر لگے گی، نیزے لگیں گے، سب بتایا تھا۔ مثلاً اگر مسائل کی اس پہلو کو دیکھو نا تو بالکل صاف پتہ تھا کہ حضرت علی اکبر کو پتہ تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا، سب کو پتہ تھا کیا ہونے والا. ان لوگوں نے اتنی سختی کیوں برداشت کی؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم اس راستے سے نہیں گزرے تو جو امام حسین ہمیں مقام دلانا چاہتے ہیں وہ مقام ہمیں نہیں ملے گا. اور یہ بات بھی ہے کہ سید الشہداء اپنی نصرت سے زیادہ لوگوں کو مقام دلانا چاہتے تھے. ایک آدمی کے پاس پہنچے، اس نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا آخر تک، سید الشہداء اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم نے زندگی اچھی زندگی نہیں گزاری، میں تمہیں موقع دے رہا ہوں تم میرے ساتھ آ جاؤ اور تمہاری زندگی میں جو کامیابی اخروی تمہیں چاہیے نصیب ہو جائے. اچھا کیا سید الشہداء کو نہیں پتا تھا؟ جب ظاہر ہے کہ پتا تھا. نہیں پتا مثلا اگر ایک آدمی نہیں آیا تو کیا جنگ کا نقشہ بدل جائے گا؟ یا اگر ایک آدمی آ گیا تو امام حسین کے جنگ کا نقشہ بدل جائے گا؟ نہیں، ایک آدمی کے آنے جانے سے کچھ نہیں ہونا تھا. تو سید الشہداء اسے کیوں آفر کر رہے تھے؟ سید الشہداء اسے کسی مقام پہ پہنچانا چاہ رہے تھے. اور اسی طرح سید الشہداء دشمنوں کو عذاب سے بچانا چاہ رہے تھے، لہٰذا جو ساتھ نہیں دیتا تھا اس سے کہتے تھے اتنے دور چلے جاؤ کہ میری آواز تمہیں نہ آئے ورنہ بہت سخت عذاب ہوگا. تو دوستوں کو مقام تک پہنچانا چاہتے تھے، دشمنوں کو عذاب سے بچانا چاہتے تھے. اپنی جنگ کا نقشہ تو طے شدہ تھا، اپنی جنگ کا تو معلوم تھا، ان کے جد امجد نے ان کو بتایا ہوا تھا. اب جو ساتھ تھے یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے سب کچھ سمجھتے بوجھتے مشکلوں کو قبول کیا تھا. تیسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان کو اپنی زندگی میں مشکلات کے لیے تیار ہونا چاہیے. بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں مشکلات کو نہ کہ تیار ہو کے آئی تو میں لے لوں گا بلکہ بڑھ کے لینا پڑتا ہے، ہاں میں لوں گا. انسان کے اندر یہ اسپرٹ ہونی چاہیے کہ بعض مشکلات کو بڑھ کے لے لے، دوسرے نہیں لے رہے کوئی بات نہیں میں لوں گا. اور اس سے اس کو کیا ہوگا؟ اس کو خدا و نمتال ایسے امتحانات نصیب کر دے گا جس سے وہ ترقی کرے گا، کمال کے اوپر پہنچے گا. تو یہ چند پوائنٹس ہیں جو سید الشہداء کے واقعے سے ہم سمجھ میں آتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم اپنے اندر بہتری کر سکتے ہیں. بس تین پوائنٹس میں نے عرض کیے. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ کسی کے ذہن میں اصولوں میں زندگی گزارے. اگر اصولوں میں زندگی نہیں گزارے گا تو پھر اس کی زندگی کسی قیمت کے اندر نہیں پہنچے گی. کوئی اصول نہیں ہوا تو پھر وہ بے اصول زندگی کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ، میں نے عرض کیا چوری بھی کر لے گا، پھر تو کوئی اصول ہی نہیں ہے، پھر تو ضابطہ ہی نہیں ہے، پھر قیمت ہی نہیں ہے. دوسری بات کیا تھی؟ جو کام کریں خدا کے لیے کریں. خدا کے لیے نہیں کرتا تو پھر اس کو دھوکہ ہو گیا، کیونکہ دنیا کی قیمت اتنی نہیں ہے. کیوں دنیا کی قیمت اتنی نہیں ہے؟ ساتھ نہیں دیتی. کسی نے یہاں پہ زندہ باقی نہیں رہنا ہے، 40 سال زندگی گزارے محنت کرے دنیا کے لیے ایک دم مر جائے گا. فرض کرو 20 سال اس نے زندگی گزاری دنیا کی محنت کے لیے، دنیا مل گئی اگلے دن مر گیا، کیا فائدہ؟ اسی طرح دنیا میں ذلت آتی ہے. جتنی دنیا میں عزت آتی ہے کوئی سنبھالنے والا نہ ہو اتنی ذلت آتی ہے. دنیا کی ہر چیز اس اعتبار سے مشکل میں. تو جو کام کرے خدا کے لیے کرے، کیونکہ خدا ہمیشہ اجر دیتا اور خدا تعالیٰ کسی کے اجر کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. اور تیسری بات یہ ہوئی کہ بھائی کچھ نہ کچھ مشکلات اٹھانی پڑے. اگر مشکلات نہیں اٹھائیں گے کوئی مقام نہیں ملے گا. تو دنیا میں بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر آپ کو کوئی امتحان میں بھی جیتنا ہے تو کچھ مقام مشکلات تو اٹھانی پڑیں گی، لیکن میں کروں خدا کے لیے کرے تاکہ جو مشکل اٹھائے اس کا اجر ملے. اور یہ مشکلات میں بس ایک آخری بات اور عرض کر دوں کہ اتنی فضیلت ہے ہمارے پاس مشکلات کے لیے. ظاہر مجھے عادت ہے سفینۃ البحار ایک کتاب ہے جس کے اندر یہ روایت تھی، جس میں ارشاد فرمایا کہ اگر مومنوں کو یہ پتہ چلے کہ مشکلات میں خدا نے کیا ان کے لیے اجر رکھا ہے تو دعا کریں گے کہ ان کے جسم قینچی سے کاٹے جائیں. یہ عجیب بات، دعا کریں گے کہ ان کے جسم قینچی سے کاٹے جائیں، یعنی ان کو لوہے سے کاٹ دیا جائے. کیوں؟ تاکہ وہ اجر ملے جو خدا نے ان کے لیے رکھا ہے. اور تمام انبیاء نے یہ زحمتیں اٹھائیں، تمام اولاد اہل بیت. اگر دنیا خدا نے آسائشوں کے لیے بنائی ہوتی تو کیا سید الشہداء اور ان کی اولاد کو اس مشکل سے گزرنا چاہیے؟ یعنی انسان اگر اس بات کو سوچے کہ جو انسان تکلیف اٹھاتا ہے وہ اسے کم احساس ہوتی ہے، اس کے والدین کو زیادہ احساس ہوتا ہے، اور جو انسان تکلیف اٹھاتا ہے وہ اسے کم احساس ہوتی ہے، باپ کو بھی کم احساس ہوتی ہے لیکن ماں کو زیادہ احساس ہوتا ہے۔ دنیا کی بہترین ماں کون ہے؟ بلا شک و شبہ حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، دنیا کی بہترین خاتون سلام اللہ صلی محمد، دنیا کی بہترین خاتون ہیں سیدت النساء العالمین، دنیا کی بہترین ماں ہیں، دنیا کی بہترین زوجہ ہیں۔ اگر انسان کو اپنی تکلیف کم لگتی ہے، اولاد کی تکلیف زیادہ لگتی ہے، اور اولاد کی تکلیف ماں باپ میں ماں کو زیادہ لگتی ہے، اور سیدہ دنیا کی بہترین خاتون ہیں، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کیوں خدا متعال نے بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ کی تمام اولادوں کو مشکلات سے گزارا۔ اگر مشکلات برائی ہوتی اللہ کی راہ میں تو بی بی سیدہ کو اس مشکل میں نہ ڈالتی، خود مشکلات سے گزری، اور ان کی زندگی کیا تھی ہمیں معلوم ہے، باپ کو مشکلات میں دیکھا، اپنے شوہر کو مشکلات میں دیکھا، خود مشکلات سے گزری، اور جو ان کی اولاد کے ساتھ ہوا وہ تو اللہ جانتا۔ ایک کے جگر کے ٹکڑے ہوئے، ایک کی گردن کی پچھ سے چھری چلی، ان کی صاحبزادیاں بازاروں اور درباروں میں لے جائیں گی۔ سیدہ سلام اللہ علیہا ان مصائب کے موقع پہ کہاں تھی؟ شب عاشور کا واقعہ بیان کرتا ہے، سید الشہداء دشمن کو دیکھتے ہوئے ایک جگہ کی طرف گئے جو تھوڑی سنسان سی جگہ تھی، وہاں پہ کوئی فوجی سید الشہداء کے لشکر کا نہیں تھا۔ سید الشہداء کے لشکر کے ایک سپاہی امام کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، سید الشہداء احساس کر لیتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں سامنے آ جاؤ۔ میں جب سامنے آتے ہیں پھر میں کیوں آئے ہو؟ کہا میں اس سے آیا ہوں کہ خدا نہ کرے کوئی دشمن آپ کے پیچھے سے حملہ نہ کر دے آپ۔ سید الشہداء کہتے ہیں تمہیں خدا اجر دے۔ پھر سید الشہداء ایک جگہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہاں پہ دشمن کا کوئی سپاہی نہیں ہے، کیا تمہارا دل چاہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ اپنی جان بچا؟ تو وہ رونے لگے، کہنے لگے میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں گا۔ جب انہوں نے قربانی دکھائی اتنی تو پھر اگلا معجزہ ہوا، انہوں نے کہا اے امام مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ چونکہ یہ امام حسین کی وفاداری کا پیغام دے امتحان دے چکے تھے، اور اپنے موقع کے باوجود امام حسین کو چھوڑ کر نہیں گئے تھے، تو خدا نے ان کو یہ فضیلت دی کہ ان کو سیدہ طاہرہ کے رونے کی آواز آئی۔ کہا مجھے کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی؟ سید الشہداء نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے میری ماں۔ یہ جملے طاہرہ کی حقیقت ہے۔ اب اگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے اس قول کے مطابق شب عاشور میدان کربلا میں تھی، تو تصور کریں کہ انہی کے سامنے ان کی اولاد کے خیمے جلے، انہی کے سامنے سید الشہداء کا سر اقدس جدا ہوا، نیزے پہ لگا، لاش پامال ہوا، اور بھی میں نے ساری مصیبتیں جھیلنی کیوں؟ جس طرح امام حسین نے کہا خدایا میں نے ساری مصیبتیں جھیلیں چونکہ تو دیکھ رہا ہے، تو سیدہ کا جملہ بھی یہی تھا، خدا ہے ساری مصیبتیں جھیلنی چونکہ تو دیکھ رہا ہے، اور اللہ نے اجر دکھا دیا۔ آج ساری دنیا یا حسین کر رہی، کروڑوں لوگ امام حسین کے روضے پہ جمع۔ خدا نے متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا تو جو واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، سید الشہداء کے غم میں آنسوؤں کا واسطہ، ہمارے دل میں جو تو نے غم دیا امام حسین کے لیے اس کا واسطہ، ہمیں سید الشہداء کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ خدا دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی امام حسین کے لیے کوششیں کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، حضرداری میں مشغول ہے، اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے، تو جو واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما۔ خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ پاک پروردگار تجھ واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، یہ کوششیں جن لوگوں نے انجام دیں، یہ بچے جو یہاں پہ موجود ہیں، ان سب کی زندگیوں میں خیر و برکتیں مولا ابو الفضل کے صدقے میں، امام حسین کے صدقے میں، امام زمانہ کے صدقے میں قرار فرما. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، خدایا تو نے زیارات نصیب فرمائی ہیں اس زمانے کے اندر، جو زیارت کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں ان کی زیارتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو زیارات کی متمنی ہیں، زیارت کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں بحق کے سید و شہداء، ان کو زیارات کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.